أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام: إن الأمور إذا اشتبهت اعتبر آخرها بأولها. درود پڑھیے محمد و آل محمد. خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے. تمام مومنین کے حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کا قول نورانی نہج البلاغہ سے حکمت نمبر 76 سرنامہ کلام قرار دیا ہے، جس میں حضرت کا ارشاد ہے: ان الامور اذ اشتبہت اعتبر آخرها باولها. جب امور مشتبہ ہو جاتے ہیں، اس وقت ہر کام کے آخر کو، انجام کو، اس کے اول کے اوپر، آغاز کے اوپر پرکھا جاتا ہے. یہ نورانی حکمت امیر المومنین کی دانائی کا و عقل کا اور الہی ہدایت کا ایک اہم ضابطہ ہے، قانون. اور مومنین کو حکم ہے کہ آپ اپنی روزمرہ زندگی میں اس ضابطے کے مطابق عمل انجام دیں. امیر المومنین کے جتنے فرامین ہیں، نہج البلاغہ میں خطبے ہیں، خطوط ہیں اور مختصر جملے، نہج البلاغہ علی علیہ السلام کے کلام کا مجموعہ ہے اور اس کے تین حصے ہیں. پہلے حصے میں خطبے ہیں، دوسرے حصے میں وہ خطوط ہیں جو حضرت نے مختلف موقعوں پر مختلف افراد کو لکھے ہیں، اور تیسرے حصے میں مختصر جملے ہیں، یا حضرت نے بیان ہی ایسے فرمائے ایک دو جملے کی حکمت و ہدایت، یا پھر کسی خطبے میں سے سید رضی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں استخراج کیا، نکالا ہے اور حکیمانہ قول کے طور پر نہج البلاغہ میں ذکر فرمایا ہے. اس لیے کہ انسان کی زندگی اگر حکمت کے مطابق گزرے تو انسانی زندگی ہے، وہ نتیجہ بخش ہے. اگر حکمت کے تحت نہ گزرے، حکمت کے مقابلے میں دوسری زندگی کا نام ہے حماقت، بے وقوفی. اس وجہ سے انسان دو حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، وہ لوگ جو حکمت کے تحت زندگی گزار رہے ہیں اور وہ لوگ جو حماقت کے تحت زندگی بسر کر رہے ہیں. حکمت اردو میں اور اردو سے ملتی جلتی زبانوں میں، پاکستان میں یا برے صغیر میں، حکمت پرانی یونانی طریقہ علاج کو کہتے ہیں. جیسے کوئی مریض ہو جائے، پنساری کے پاس جاتا ہے، حکیم کے پاس جاتا ہے اور اسے جڑی بوٹیوں کے ذریعے یا پھکیوں کے ذریعے سے دوا دارو لیتا ہے، علاج کرواتا ہے، اس کو حکمت کہا جاتا ہے یہاں پر. لیکن قرآن کریم میں اسے حکمت نہیں کہتے، پنساری کی دواؤں کو حکمت نہیں کہتے، یا پرانے طریقۂ علاج کو حکمت نہیں کہتے. حکمت قرآن کریم کی زبان میں، قرآن کریم کے مطابق حکمت انسان کی زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے مضبوط اصول ہیں. حکمت کہتے ہیں مضبوط چیز کو، دو ٹوک چیز کو، واضح چیز کو، فیصلہ کن چیز کو، جس کے اندر کوئی غلطی نہ ہو، کوئی خطا نہ ہو، کوئی باطل نہ ہو، شک نہ ہو، شبہ نہ ہو، سستی نہ ہو، جو بات ڈھیلی نہ ہو، مضبوط ہو، محکم مستحکم، اس کو حکمت کہتے ہیں. مثلا اگر ایک آدمی، دو آدمی بات کرتے ہیں کسی مسئلے میں، رائے دیتے ہیں، ایک آدمی کی رائے بہت ڈھیلی رائے ہے، غلط رائے ہے، اور اس رائے کے اندر کمزوری موجود ہے، دوسرا آدمی بڑی مضبوط رائے دیتا ہے، تو جس نے مضبوط رائے دی ہے اس کو کہتے ہیں یہ حکمت یہ ہے. محکم مستحکم اردو میں اور دیگر زبانوں میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ آپ نے بڑی مضبوط بات کی ہے، بڑی محکم بات کی ہے، بڑی مستحکم بات کی ہے. جیسے ہم جو چیزیں بناتے ہیں، دیواریں، گھر بناتے ہیں یا اشیاء بناتے ہیں، بعض لوگ مضبوط بناتے ہیں، بعض لوگ اتنی مضبوط نہیں، کمزور بناتے ہیں. اگر کوئی بات مضبوط ہو، کوئی قانون مضبوط ہو اور ہدایت مضبوط ہو، اس کو حکمت کہا جاتا ہے. مضبوط نہ ہو، ڈھیلی ہو، وہ حماقت ہے. حکیمانہ زندگیاں وہ لوگ گزار رہے ہیں جو دین کے اصولوں کے تحت چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حکم دیا ہے، فرمایا ہے کہ ہم نے انبیاء اس لیے بھیجے ہیں کہ لوگوں کو حماقتوں سے نکال کر حکمتوں کی طرف لے کر آئیں، ہدایت کی طرف لے کر آئیں. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. یہ لوگ پہلے ضلالت میں تھے، عداوتوں میں تھے، دشمنیوں میں تھے، جھگڑوں میں تھے اور جہالتوں کے اندر ڈوبے ہوئے تھے، چونکہ حماقت کی زندگی گزار رہے تھے. ہم نے چاہا کہ ان کو حماقت سے باہر نکالیں. حماقت کی زندگی، جہالت کی زندگی، ضلالت کی زندگی، عداوت کی زندگی، اس سے نکالنے کے لیے ہم نے انبیاء بھیجے اور ان انبیاء کو کتاب و حکمت دی، تاکہ لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیں، تاکہ جہالت و عداوت و ضلالت و حماقت سے باہر آ جائیں لوگ. اور ساتھ ہی یہ بھی حکم دیا کہ آپ نے لوگوں کو اللہ کی راہ کی طرف دعوت دینی ہے، حکمت کے ذریعے دعوت دینی ہے. ادعو الی ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ، اچھے طریقے سے حسنا نصیحت و واعظ کے ذریعے سے لوگوں کو اس حماقت سے اور جہالت سے باہر نکالو، اور حکمت کے ذریعے سے ان کو باہر نکالو، حکمت کے ذریعے سے. اور اللہ تعالیٰ کا یہ بھی فرمانا ہے کہ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، ہم نے جس کو حکمت دی ہے اس کو بہت بڑی خیر و فائدہ اس کو دیا ہے. وہ لوگ جن کے پاس حکمت الہی ہے، یہ ہدایت ہے اللہ کی، انبیاء کی اور آئمہ کی، ان کے پاس خیر کثیر ہے. جن کے پاس حکمت نہیں ہے، حماقت ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، خیر کثیر نہیں ہے ان کے پاس. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانا ہے انا مدینۃ الحکمت و علی بابہا، میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. ان آیات اور روایات سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان اگر حماقت کے تحت زندگی بسر کرے، اس کے اندر ضلالت ہے، گمراہی ہے، جہالت ہے، عداوت ہے، تباہی ہے اور ہلاکت ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی. جیسا کہ پاکستان کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں، ملک ناامن ہے، معاشرہ ناامن ہے، قوم ناامن ہے، دہشت گردی ہے، فرقہ واریت ہے، نفرت ہے، جہالت ہے، کدورت ہے، یہ سب حماقتوں کا نتیجہ ہے، بے وقوفیوں کا نتیجہ ہے. چونکہ ملک احمقوں کے پاس رہا ہے، جب سے بنا ہے بے وقوفوں کے اختیار میں رہا ہے، سیاست میں بے وقوف، معاشرے کے اندر بے وقوف، ہر شعبے کے اوپر بے وقوف بیٹھے ہوئے ہیں. اگرچہ پڑھے لکھے ہیں، تعلیم یافتہ ہیں، لیکن احمق نادان، انہیں یہ نہیں پتا کہ ملک بچانے کے لیے کیا کرنا ہے. جو کام بھی اپنے گمان میں سوچتے ہیں یہ ملک کو فائدہ دے گا، اسی سے ملک کو نقصان ہوتا ہے. دہشت گرد لشکر بنائے انہوں نے، اس وقت سارے منع کرتے تھے یہ نہ بناؤ، کہتے تھے نہیں ملک کو فائدہ ہوگا ان سے. اور دیکھا آپ نے کہ بے وقوف اسی کو کہتے ہیں جو فائدہ پہنچاتے ہوئے بھی نقصان پہنچا دے. آپ بے وقوف کو کوئی کام دے دیں، کوئی کام بے وقوف کے حوالے کر دیں کہ ہم نے مجلس کرانی ہے، آپ یہ انتظام سنبھال لیں، تو وہ بڑے اچھی خلوص نیت سے آپ کو فائدہ پہنچائے گا، مجلس کا انتظام کرے گا اور ساری مجلس خراب کر دے گا. بے وقوفی کی وجہ سے، بدنیتی کی وجہ سے نہیں کرتا، بے وقوفی کی وجہ سے خراب کرتا ہے. ملک جب بے وقوفوں کے حوالے کر دیں، افغانستان جنگ میں کود گئے جا کر، کیوں نہیں، ملک کے لیے، پاکستان کے مفاد کے لیے، بے وقوفی دکھائی، پاکستان تباہ کر دیا. لشکر بنائے جہادی، بے وقوفی دکھائی، ملک تباہ کر دیا. ابھی قرضے لے رہے ہیں ملک بچانے کے لیے، قرضے لے رہے ہیں، بے وقوفی دکھا رہے ہیں. اس بے وقوفی سے ملک کو مقروض، قوم کو مقروض. ہر قوم جس کا بھی رہنما بے وقوف ہوگا، وہ قوم تباہ ہے، وہ ہلاک ہے. اس قوم کو دشمن کی ضرورت نہیں ہے جس کا رہبر بے وقوف ہے، جس کا لیڈر بے وقوف ہے، جس کا حکمران بے وقوف ہے. اور یہاں بے وقوفوں کی کمی نہیں ہے، ایک بے وقوف ہٹتا ہے دوسرا آ جاتا ہے، ایک گروہ بے وقوفوں کا ہٹتا ہے دوسرا گروہ بے وقوفوں کا آ جاتا ہے، آ کر ان کے اوپر حکومت کرتا ہے. آپ یہی اپنے شہر کے حالات دیکھیں، کراچی کے حالات دیکھیں. آپ دنیا کا ناامن ترین شہر کراچی بنا دیا گیا ہے، آخر کوئی عقل مند اپنے شہر کے ساتھ یہ حشر کرتا ہے؟ کوئی اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے کہ شہر کے اندر اتنی ناامنی ہو، نہ کسی کی جان محفوظ ہو، نہ کسی کا مال محفوظ ہو، نہ کسی کی دکان محفوظ ہو، نہ کسی کا کاروبار محفوظ ہو، نہ کسی کا گھر محفوظ ہو، نہ کسی کا دین محفوظ ہو، نہ کسی کی مسجد محفوظ ہو، نہ کسی کی امام بارگاہ محفوظ ہو، نہ جلسہ محفوظ، نہ جلوس محفوظ، کچھ بھی محفوظ نہ ہو. ہر طرف خطرات بے وقوفوں کی وجہ سے ہیں. اگر یہ شہر بے وقوفوں کے اختیار میں نہ ہوتا، اہل حکمت کے اختیار میں ہوتا، وہ کم از کم اس کے اندر امن ہوتا، ترقی ہوتی، اچھائیاں ہوتی، خوبیاں ہوتی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ حماقت، بے وقوفی ملک بھی تباہ کرتی ہے، قوم کو بھی ہلاک کرتی ہے، دین کو بھی تباہ کر دیتی ہے. مسلمانوں کو آپس میں لڑانا، مسلمانوں کے اندر جنگ کرانا، نفرت پھیلانا بے وقوفی ہے. بھائیوں کو آپس میں لڑانا، ایک ہی مذہب کے ماننے والوں میں تفرقہ ڈالنا، یہ بے وقوفی ہے. کس طرح نکلیں اس بے وقوفی سے، باہر آئیں ہم؟ اور مزید ٹی وی پر آتے ہیں بڑے بے وقوف، کہ چھوٹے بے وقوفوں نے جو حالات خراب کیے ہیں، بڑے بے وقوفوں کو بٹھاتے ہیں کہ آپ بتاؤ کیا کریں، وہ اور بے وقوفی کی باتیں بتاتے ہیں، ابھی یہ کرو، ابھی یہ کرو، اور پہلے سے حالات اور زیادہ خراب ہو جاتے ہیں. ضرورت کس بات کی ہے؟ ضرورت رسول اللہ کی ہدایت کی ہے. حکمت سے اس ملک کو بچایا جا سکتا ہے. حکمت کہاں ہے؟ حکمت رسول اللہ فرماتے ہیں کہ انا مدینۃ الحکمت، میں حکمت کا شہر ہوں. قرآن حکمت کا خزانہ ہے. اللہ نے انبیاء کو کتاب و حکمت دے کے روانہ کیا ہے. کتاب و حکمت یعنی قرآن اور اہل بیت حکمت کے خزانے ہیں، جو رسول اللہ فرما کر گئے تھے انی تارک فیکم مثقلین، کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، میں تمہاری ہدایت کے لیے، نجات کے لیے دو سرمائے چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، وہ اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں. یہ خزانے ہیں. رسول اللہ فرماتے ہیں میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. آج پاکستان کو و پوری امت اسلامیہ کو اگر کوئی چیز بچا سکتی ہے، نجات دے سکتی ہے، تو وہ یہی حکمت ہے. احمقوں سے ملک لیں، قوم لیں، اور اہل حکمت کے حوالے کریں. اگر احمقوں کے پاس رہا، مزید نابود کریں گے، جس طرح تاریخ میں رہا ہے. حکمت کی طرف آنے کے لیے دروازے کی ضرورت ہے، جس طرح آپ ابھی اس امام بارگاہ میں آئے ہیں، اندر دروازے سے آئے ہیں. اگر دروازے سے نہ آئے، کوئی آئے دیوار پھلانگ کے آئے، تو چور سمجھا جاتا ہے. اگر آپ نے شہر کے اندر آنا ہے، حکمت کے شہر کے اندر، تو آپ کو دروازے سے آنا ہوگا. دروازہ حکمت رسول اللہ کے فرمان کے مطابق امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. اللہم صلی علی محمد. اور آج امیر المومنین کے حکمت کے خزانے ہمارے پاس ہیں، چابیاں ہمارے پاس ہیں، یہ خطبے اور یہ خطوط اور یہ جملے امیر المومنین کے نہج البلاغہ میں. عزیزان، یہ ہماری روزمرہ زندگی کے نجات کے نسخے ہیں. ہم بیوقوفوں کے بجائے اگر حق حکمت کے در پر آئیں، نہج البلاغہ کی طرف آئیں. ہم جاتے ہیں آج پاکستان میں، سارے پاکستانی اور بالخصوص شیعہ جو زیادہ مشکل میں ہیں پاکستان میں، نجات کے لیے کدھر جاتے ہیں؟ کبھی کسی سیاسی پارٹی کے پاس، کبھی کسی سیاسی لیڈر کے پاس. جو بھی کوئی نیا آتا ہے، سار اٹھاتا ہے، تو شیعوں کو امید ہو جاتی ہے کہ یہ ہمیں بچائے گا. کتنی مایوب بات ہے شیعہ کے لیے کہ اس کے پاس نجات کے نسخے نہج البلاغہ کے اندر موجود ہیں، مشکل کشا کی ہدایت اس کے پاس موجود ہے. یہ اپنے امام و مولا کے خطبے اور ان کی رہنمائی نہیں پڑھتے، اور بیوقوف سیاستدانوں اور سیاسی پارٹیوں کا سہارا لیتے ہیں جنہوں نے ملک کو پہلے ہی ڈبو دیا ہے. آج شیعہ کے پاس وہ مکتب ہے، وہ حکمت ہے، وہ تعلیم ہے جس سے پوری دنیا بچ سکتی ہے، پاکستان بچ سکتا ہے، ملت تشیع بچ سکتی ہے جس سے. لیکن یہ خطبے زندہ کرنے کی ضرورت ہے، پڑھنے کی ضرورت ہے، ان کی طرف رجوع کی ضرورت ہے. میں کوئی آپ کو آزمائش و امتحان میں نہیں ڈالتا، ویسے آپ خود اپنے آپ سے پوچھیں، جس کی جتنی عمر ہے کہ ماشاءاللہ یہاں بزرگ بھی، سفید ریش بھی، بزرگان بھی مجلس میں تشریف فرما ہیں، جوانان بھی ہیں اور نوجوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں، تین چار نسلیں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں اس مسجد کے اندر، دادا بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، پوتے بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ان تینوں نسلوں سے میرا یہ سوال ہے کہ عمر بھر میں کتنا ہم نے مطالعہ کیا نہج البلاغہ کا، کتنے خطبے پڑھے نہج البلاغہ کے، تقریریں کتنی سنی، اینشنٹ کتنا سنا، اوٹ پٹانگ کتنا سنا، ٹی وی کے اوپر، ٹین چینل کے اوپر ٹاک شو ہو رہا ہے، اس کے اندر دو بیوقوف بیٹھے ہوئے، ایک ادھر سے ہانکتا ہے، دوسرا ادھر سے ہانکتا ہے. ابھی یہی احمق بیوقوف آدمی ایک جو آج کل زیادہ ٹی وی پہ آ رہا ہے اور ملک کے نجات کے نسخے بتا رہا ہے ٹی وی ٹاک شو میں، جس کو سنتے رہتے ہیں آپ اکثر، یہ طاہر اشرفی، میں نام نہیں لیتا لیکن اس لیے کہ آپ کی ذہن چلا جائے کہ کس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. کتنا سنتے ہیں اس کی باتوں کو، اس کے سامنے کسی اور کو اسی جیسے کو بٹھا دیتے ہیں، پھر ان کے درمیان ایک موضوع، جی پاکستان میں امن کیسے ہوگا، وہ کہتے ہیں جلوس بند کر دو، یہ کہتے ہیں نہیں جلوس بند نہیں کرنا. اتنے اینشنٹ، اتنے اوٹ پٹانگ کتنا ہم نے سنا ان بیوقوفوں کی زبان سے. عزیز من، جتنا ان احمقوں کی باتیں سنتے ہیں ٹی وی پہ یا انہی جیسے ملتے جلتے کچھ دور دوسری جگہوں پر سنتے ہیں، اتنا ٹائم لگا کر اگر نہج البلاغہ پڑھ لو تو آپ کو نجات کا راستہ مل جائے گا. یہاں پر نہج البلاغہ میں واضح راستے موجود ہیں، ہماری نجات کے راستے، چونکہ رسول اللہ نے سند دی ہے اور رسول اللہ اللہ کی طرف سے منسوب ہے، رسالت و نبوت پر حجت ہے اللہ کی جانب سے. اللہ کی ربوبیت میں کسی کو شک نہیں ہے، جو بھی کلمہ پڑھتا ہے مسلمان ہے، کسی بھی فرقے سے اس کا تعلق ہو. رسول اللہ کی رسالت و خاتمیت میں کسی کو شک نہیں ہے، ہر مسلمان کلمہ گو جس فرقے و مذہب سے تعلق رکھتا ہو، رسول اللہ کی رسالت پر اس کا ایمان ہے. اور اسی طرح رسول اللہ نے جس کو منسوب کیا ہے، جو چھوڑ کر گئے، یعنی قرآن و عترت، قرآن و عترت پر سب کا ایمان ہے. رسول اللہ یہ راستہ بتا کر گئے کہ میں حکمت کا شہر ہوں، اگر کبھی احمق و بیوقوف آ جائیں، تمہارے اوپر مسلط ہو جائیں، تو انہیں چھوڑ کر میرا سہارا لو. جب لوگ ابو جہل ہو، ابو لہب ہو، ابو سفیان ہو اور اس قسم کے بیوقوفوں میں مبتلا تھے، اس وقت خدا نے ان احمقوں سے امت کو نجات دی، رسول اللہ کے ذریعے نجات دی. آج انہی کی نسل میں پھر گرفتار ہو گئی ہے امت. جب ان کی نسل میں گرفتار ہو کے مسائل و پیچیدگیاں پیدا ہوئی ہیں، تو نجات کیسے ہوگی؟ نجات رسول اللہ کے اولاد سے اور نسل سے ہوگی، عترت رسول کے ذریعے سے نجات ہوگی، جس طرح اس وقت نجات ہوئی تھی قرآن و رسول کے ذریعے. آج قرآن و سنت رسول و عترت اہل بیت کے ذریعے اور در حکمت نبی کے ذریعے، امیر المومنین کے فرامین و خطبوں کے ذریعے. اس لیے اس در کو تھامنا ضروری ہے. جتنا ٹائم ہم دیتے ہیں ادھر ادھر، آپ نے، میں نے عرض کیا نا، تین نسلیں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، آپ نے مجالے سنی، تقریریں سنی، ان تقریروں کے اندر خطبے سنے، خطابت سنی، شاعری سنی. یہ جو ممبر پہ بیٹھ کر ہم لوگ آپ کو سناتے ہیں خطابت، خب ہم تو اپنی باتیں، اپنی عقیدت سناتے ہیں علی کے بارے میں. عقیدت ہے میری، میں سناتا ہوں بیٹھ کر آپ کو شعر، تقریر، مجلس سناتا ہوں، اپنی عقیدت کا اظہار کرتا ہوں، آپ بھی خوش ہو جاتے ہیں. البتہ مفت میں کوئی نہیں کرتے، جو لوگ سٹیجوں پہ آتے ہیں مفت میں عقیدت بھی بیان نہیں کرتے، ہر جملے کا رکشے سے زیادہ پیسہ لیتے ہیں. آپ اگر کسی رکشے میں بیٹھے تو آپ کو فی سبیل اللہ کسی جگہ نہیں پہنچاتا، وہ کہتے ہیں پیسے دو ادھر. اگر آپ کو بھائی میں مسلمان ہوں، میں بھی مومن ہوں، تو بھی مومن ہے، تو بھی اللہ کو ماننے والا ہے، میں بھی اللہ کو ماننے، وہ کہے بھائی اللہ کو ماننے والا ہے، یہ میرا روزگار ہے، ذریعہ ہے، پیسے دو ادھر، میں نے سوار کیا تمہیں، اللہ کی خاطر کوئی ہو کہیں اور جا کر بیٹھو، رکشے پہ بیٹھنے پیسے دو. وہ بھی اسی طرح آپ بلا لیتے ہیں مجلس کے لیے پورے ملک کے اندر، جس کو بھی بلاؤ آپ عقیدت، مولا علی کی عقیدت سناتا ہے، قصیدے سناتا ہے، پھر امام حسین کے مصائب سناتا ہے، پھر اس کے بعد الگ بیٹھ کر عقیدت کے پیسے الگ وصول کرتا ہے، مصائب کے پیسے الگ وصول کرتا ہے. اگر آپ غور کریں کہ آپ نے 10 دن مجلسیں پڑھی، آپ نے 5 لاکھ دے دیا اس کو، ایک مجلس میں کتنے بنے، پر مجلس کتنی ہو گئی، 50,000 ایک مجلس کا دیا آپ نے، ایک گھنٹے کا 50,000 روپیہ. کوئی دنیا میں جاب ہے ایسا جس میں 50,000 ایک گھنٹے کا کسی کو ملے؟ یہ آپ لوگ محنت مزدوری کرنے والے ہیں، کوئی ہے آپ میں ایسا جس کو ایک گھنٹے کے 50,000 ملتے ہوں؟ 50,000 روپیہ فی گھنٹہ لینا، اور اس کے بعد گوشت کھانا، مٹن کھانا، کباب کھانا اور چاول کھانا، بریانیاں کھانا، وہ فالتو مستحب کے طور پر. کیا سنا رہا ہے؟ عقیدت اور مصیبت. عقیدت و مصیبت سنا کر، اور ہر چیز کا اس نے ہم سے معاوضہ لے لیا اس عقیدت و مصیبت سے، خوب ہمارا ایمان تازہ ہو گیا، اس نے سنائی ہمیں باتیں. لیکن اگر یہی شخص جو سنا رہا ہے عقیدت کے طور پر مولا علی کے خطبے سنا دیتا، اور مصیبت کے طور پر امام حسین کے خطبے سنا دیتا، تو آج ہماری ساری مشکلات حل ہو جاتی. دنیا کی مشکلات بھی حل ہو جاتی ہیں، آخرت کی مشکلات بھی حل ہو جاتی ہیں. دنیا و آخرت کی مشکلات، مشکل کشا وہی ہے جو دنیا کی بھی مشکلات حل کرے، جو آخرت کی بھی مشکلات حل کرے، اور وہ سارے نسخے موجود ہیں ادھر. اب توجہ فرمائیں، میں نمونے کے طور پر ایک حکمت امیر المومنین کی نہج البلاغہ سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. حکمت نمبر 76 نہج البلاغہ سب کے گھروں میں ہے، جا کر پڑھیے اس کو. حکمت مختصر سی ہے، یاد بھی کر سکتے ہیں آپ، اپنے موبائلوں میں اس کو لکھ بھی سکتے ہیں، ایس ایم ایس بھی بنا سکتے ہیں، ایک دوسرے کو سنا بھی سکتے ہیں. ان الامور اذا اشتبہت اعتبر آخرها باولها. معاملات جب الجھ جاتے ہیں، بگڑ جاتی ہیں، معاملات بگڑ جاتے ہیں، جب الجھ جاتے ہیں، اس وقت سمجھ میں نہیں آتے کہ اب کیا کرنا چاہیے، انسان کو پتہ نہیں چلتا. امیر المومنین ایسے موقعوں کے لیے جب آپ پر معاملات الجھ جاتے ہیں، بگڑ جاتے ہیں، کوئی بھی مسئلہ، تو کیا کرو، رائے حل کیا ہے؟ مشکل کشا، پہلے مشکل بتا رہے ہیں، اب مشکل کشائی کر رہے ہیں. ہم عجیب لوگ ہیں شیعہ، ہمارے امام ہیں مشکل کشا، اور آج پاکستان میں سب سے زیادہ مشکلات میں ہم ہی ہیں، شیعہ ہیں. مشکل کشا سے جن کا تمسک ہے، تعلق ہے، وہ سب سے زیادہ مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں. خوبیلان لوگ شک کرتے ہیں، کس چیز میں شک کرتے ہیں؟ یہ شک کرتے ہیں کہ یا جن کو آپ مشکل کشا کہتے ہو، نعوذ باللہ، وہ مشکل کشا نہیں ہے. ظاہر ہے جب مشکلات میں ہو. آپ یہ کہیں کہ پیر میرا بہت ہی زبردست پیر ہے، اس کے ہاتھ میں، اس کی دم میں شفا ہے، لیکن مجھے 100 بیماریاں ہیں، تو پھر لوگ شک کرتے ہیں نا، یا پیر کے دم میں شفا نہیں ہے یا تمہارا اس پیر سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر پیر کے دم میں شفا ہے تو پھر نشانی یہ کہ تم ٹھیک ہونے چاہیے. اگر پیر کامل ہے تو پھر تمہارا کوئی تعلق نہیں لگتا ہمیں اس پیر سے، جس پیر کے ساتھ انسان کا تعلق اور اس میں شفا ہو، لیکن میں بیمار ہوں تو اس کا مطلب ہوا میرا اس پیر سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب ہماری وہی حالت ہے، ہم مشکلات میں ہیں اور امام ہمارا مشکل کشا ہے، تو لوگوں کو شک ہوتا ہے کہ یا پھر تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے اس مشکل کشا کے ساتھ، رابطہ نام لیتے اس کا لیکن اس کی طرف مشکلیں حل کرنے کے لیے رجوع نہیں کرتے. ابھی شاعری میں تو ہم بہت آگے ہیں، خطابت میں بہت آگے ہیں، پڑھتے ہیں شعر پڑھتے ہیں کہ ہم نعرہ علی کا لگایا موت بھی بھاگ گئی مجھ سے، کہتے ہیں نا یہ پڑھتے ہیں نا ممبروں کے اوپر آپ کے سامنے شاعر آ کر یہ پڑھتے ہیں کہ نعرہ میں نے علی کا نعرہ لگایا تو موت بھی بھاگ گئی. وہ نعرے تو یہ ہیں تمہارے، لیکن عملی طور پر روتے ہو تم، مشکلات دیکھو کتنی مشکلات ہیں آپ کے لیے، روزانہ سو سو لاشیں تمہاری گر رہی ہیں، تمہاری عزاداریوں پہ پابندیاں لگانا چاہتے ہیں، تمہیں روکنا چاہتے ہیں، تمہیں منتشر کر رہے ہیں، تمہیں تفرقہ ڈال رہے ہیں، ہر جگہ دباؤ ہے تمہارے اوپر. اور حقیقت یہ کہ اگر واقعہ نعرہ علی کا لگائیں تو مشکلات ختم ہو جاتی ہیں، لیکن مشکل یہ کہ ہم سے وہ نعرہ لگ ہی نہیں رہا. وہ نعرہ اس نعرے کے لیے ہمت و دم نہیں ہے ہمارے اندر کہ وہ نعرہ لگائیں آ کر. وہ یہی نعرہ ہے، امیر المومنین کے پاس جاؤ پوچھو، امیر المومنین فرماتے ہیں تمہارے پیدا ہونے سے پہلے میں نے تم بتا دیا تھا یہ مشکلیں تمہیں پیش آئیں گی، اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ ان مشکلوں کا حل یہ ہے، لیکن تم نام میرا لیتے ہو، دامن دوسروں کا تھامتے ہو. علی کے دور میں بھی مشکل یہی تھی، لوگ نماز علی کے پیچھے پڑھتے تھے، کھانا دمشق میں شام میں جا کے کھاتے تھے، چونکہ علی کا کھانا خشک روٹی تھی، شام میں بریانی تھی. وہ کہتے تھے نماز ادھر درست ہے، کھانا وہاں درست ہے. علی کا کھانا ہضم نہیں ہوتا تھا ان سے. رائے حل جو امیر المومنین بیان فرما رہے ہیں کہ اگر تمہارے اوپر امور الجھ جائیں، کوئی ہے ایسا بزرگوں میں سے؟ بچے تو ممکن ہے کہیں آج تک ہمارے اوپر کوئی مسئلہ الجھا نہیں ہے، لیکن بڑوں کو تجربہ ہے، کوئی ہے جو یہ کہے کہ آج تک میرا کوئی معاملہ نہیں الجھا؟ الجھا ہے بھائی، گھر میں مسئلہ الجھا ہوا ہے، گھر میں آپ کی بیوی اور آپ کی ساس میں آپس میں مسئلہ الجھا ہوا ہے، آپ کی والدہ اور آپ کی بیوی میں، ساس بہو میں مسئلہ الجھا ہوا ہے. یہ اس کو نہیں مانتی، وہ اس کو نہیں مانتی. کاروبار میں آپ کا مسئلہ گاہک کے ساتھ الجھا ہوا ہے، جس سے آپ چیزیں خریدتے ہیں اس کے ساتھ مسئلہ الجھا ہوا ہے. مذہب میں آپ کا مسئلہ الجھا ہوا ہے، سیاست میں آپ کا مسئلہ الجھا ہوا. کون سا شعبہ ہے جس میں ہمارے معاملات الجھے ہوئے نہیں ہیں؟ ہر مسئلے میں تو الجھے ہوئے ہیں معاملات ہمارے. بس معاملات کا الجھنا روزمرہ کا ایک حقیقت ہے، ہر آدمی کے اوپر معاملات الجھے ہوئے ہیں. اب جب معاملات الجھ جائیں پھر کیا کریں ہم؟ مشتبہ ہو جائیں پھر کیا کریں ہم؟ حضرت نے یہی رہنمائی جو یہاں عمومی طور پر بیان فرما رہے ہیں، اذا اشتبہت الامور، جب امور مشتبہ ہو جاتے ہیں، اوتو میرا آخرہا باولہا، اپنے ایک والی کو جسے امیر المومنین نے مقرر کیا مصر کی حکومت کے لیے. امیر المومنین کی حکومت کے دوران مصر چونکہ شامی امیر المومنین کی حکومت بھی بہت گڑبڑ کر رہے تھے، امیر شام اور اس کا لشکر امیر المومنین کے مختلف شہروں میں جا کر گڑبڑ کرتے تھے، حالات خراب کیے ہوئے تھے، دہشت گرد گروپ تھے، وہ آ کر کاروائیاں کرتے، کہیں لوگوں کو شہید کر جاتے، کہیں مار جاتے، کہیں لوٹ لیتے، کہیں کیا کرتے. یہی کام انہوں نے مصر کے اندر بھی کیا. مصر میں امیر المومنین نے جو پہلا والی مقرر کیا تھا اسے انہوں نے شہید کر دیا. وہ بھی بہت عظیم ہستی ہے، عظیم شخصیت، محمد ابن ابی بکر، خلیفہ اول کے بیٹے، جنہیں پالا امیر المومنین نے. ہیں فرزند خلیفہ اول کے تھے لیکن وہ ہمیشہ امیر المومنین کو اپنا والد سمجھتے تھے اور امیر المومنین کی سرپرستی میں رہتے تھے، کیونکہ ان کی والدہ سے امیر المومنین نے شادی کر لی تھی، جناب اسماء سے وہ ان کے فرزند تھے، اور چونکہ تربیت یافتہ امیر المومنین کے تھے، شدید محبت تھی امیر المومنین کو ان میں، اور امیر شام میں آپس میں کافی مناظرے بھی ہوئے ہیں. امیر شام نے کئی دفعہ انہیں کہا کہ آپ تو فرزند خلیفہ اول کے ہو اور امیر المومنین کے وفادار کیوں ہوں؟ تو انہوں نے بہت خوبصورت جواب دیے اس کو کہ تجھے کیا پتا کہ امیر المومنین کیا چیز ہے، کیا ہستی ہیں. یہ بہت ہی وفادار ساتھی تھے امیر المومنین کے، محمد ابن ابی بکر. ان کو شامیوں کی مداخلت سے وہاں پر ایک گروہ پیدا ہوا شورشی، اور انہوں نے محمد ابن ابی بکر کو شہید کر دیا، اور بہت بے دردی کے ساتھ شہید کیا، بہت بے دردی کے ساتھ. جس طرح آج بعض یہ صفاق ہیں مومنوں کو بہت بے دردی سے شہید کرتے ہیں، شکنجے دیتے ہیں، شدت تشدد کرتے ہیں، پھر گلے کاٹتے ہیں، اس سے زیادہ تشدد محمد ابن ابی بکر پر کیا مصر میں ان شامیوں نے اور ان کے کچھ ایسے حامیوں نے مل کر. ان کے بعد امیر المومنین علیہ السلام نے جناب مالک اشتر کو مقرر کیا والی مصر کا. مالک اشتر سے تو آشنا ہے، نام سنا ہوا ہے آپ نے، محمد ابن ابی بکر کا بھی سنا ہوا ہے لیکن اتنی آشنائی نہیں ہے، مالک اشتر سے زیادہ آشنائی ہے چونکہ ان کا چرچا زیادہ ہوتا ہے. مالک اشتر کو بھیجا کہ مصر کے حالات بہت خراب ہیں اور آپ جا کر کنٹرول کرو. اور ایسے ہی تھا، امیر المومنین جو سخت ڈیوٹی ہوتی تھی وہ مالک اشتر کو دیتے تھے، جہاں بھی معاملہ کنٹرول کرنا ہوتا، بحران ہوتا اور عقل و بصیرت و دلیری و شجاعت کی ضرورت ہوتی اور دوسروں کے بس سے معاملہ نکل جاتا، وہاں پر مالک اشتر کو روانہ کرتے. چونکہ مالک اشتر میں دونوں خوبیاں تھیں، عقل و بصیرت بھی تھی اور دلیری اور شجاعت بھی تھی، دونوں صفات بڑی اعلیٰ درجے کی موجود تھیں. جناب مالک اشتر کو بھیجا کہ آپ جاؤ مصر کے حالات کو جا کر کنٹرول کرو، اور مالک اشتر کو ساتھ ایک ہدایت بھی لکھ کر دی، مفصل خط، کہ اس پر عمل کرنا، ایسے حکومت کرنا. اس خط کے اندر یہی جملہ امیر المومنین نے لکھا کہ وہاں جب جاؤ گے تم تو دیکھنا کہ امور تمہارے اوپر مشتبہ ہو جائیں گے. کہا کہ جو بات سمجھ آتی ہے اس پر فوراً عمل کرنا، اور جو بات سمجھ نہ آئے اس کے لیے بھی میں تمہیں رہنمائی کرتا ہوں کہ جب ظاہر ہے مجھ سے بھی دور ہوگے تم. مصر اور کوفہ میں بڑا فاصلہ ہے، امیر المومنین کوفہ میں، مصر ابھی، مصر جو ہے وہ ادھر ہے بہت دور عراق سے، اور عراق کوفہ عراق کے اندر ہے. یعنی آج کے لحاظ سے، آج کے نقشے کے مطابق امیر المومنین عراق میں تھے اور مالک اشتر کو روانہ کیا مصر میں. مصر جغرافیائی طور پر افریقہ میں ہے، ایشیا میں نہیں ہے. عراق ایشیا میں ہے اور مصر افریقہ میں ہے. سب براعظم تبدیل ہو جاتا ہے، بیچ میں بحر احمر آتا ہے اور اس طرف ہے مصر. امیر المومنین نے وہاں انہیں بھیجا کہ وہاں جا کر حالات کو کنٹرول کرو، اور ساتھ بتایا کہ یہ ہے طریقہ حکومت کا، یہ ہے، لکھ کے دیا باقاعدہ. عہد نامہ مالک اشتر کے نام سے نہج البلاغہ میں یہ موجود ہے، خط ہے یہ 47 یا 40 نمبر خط، یہ امیر المومنین کا خط مالک اشتر کو ہے. اس میں فرمایا کہ وہاں جب تم جاؤ گے کچھ امور تو تمہیں سمجھ میں آ جائیں گے، کچھ امور ایسے ہوں گے جو تمہیں سمجھ میں نہیں آئیں گے، الجھ جاؤ گے. جب معاملات الجھ جائیں تو کیا کرنا، یا معاملات سمجھ میں نہ آئے تو پھر کیا کرنا، وہاں پر غلط فیصلہ نہیں کرنا، بیوقوفوں سے مشورہ نہیں کرنا. ہوتا ہے مالک اشتر جیسوں پر بھی بعض اوقات امور الجھ جاتے ہیں، مشتبہ ہو جاتے ہیں کہ یہاں کیا کرنا چاہیے، صورتحال پیچیدہ ہو گئی ہے. اگر پیچیدہ ہو جائے معاملہ پھر کیا کرنا؟ حضرت نے فرمایا، یہی جملہ ان کو بھی فرمایا، کہ وہاں پر سابقہ جو حالات ہیں، اقدامات ہیں، امور اول کے آغاز کے جو امور ہیں ان کو نظر میں رکھنا، اور ان کے مطابق اپنے الجھے ہوئے اور پیچیدہ معاملات میں فیصلے کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ معاملات کی آپس میں وہ شباہت ہے، ملتے جلتے معاملات ہوتے ہیں، لہٰذا تم بھی اپنے حالات کو اس طرح ٹھیک کرنا جس طرح پہلے والوں نے ٹھیک کیے ہیں, اور ایسی ہی مشابہ صورت ان کے لیے پیش آئی ہے. یہی ہدایت امیر المومنین نے اپنے حاکم کو والی کو بھی بتائی کہ اب مالک اشتر اس طرح معاملات ٹھیک کرنا. اب آپ توجہ فرمائیں, اگر امیر المومنین پاکستان کا والی کسی کو بنائیں کہ امیر المومنین کی اجازت سے بنے گا, ابھی تو امیر المومنین کی اجازت سے نہیں بنتا, ابھی تو عوام اس کو چنتے ہیں, عوام انتخاب کرتے ہیں, وہ والی بن جاتا ہے, اور والی بنتا ہے پیچیدہ ملکوں کو پیچیدگی سے چلا نکالنے کے لیے کوششیں کرتا ہے اور زیادہ پیچیدگی میں پھنسا دیتا ہے. اس کے لیے علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ جو اہل نہیں ہوتے اور کچھ عہدہ سنبھال لیتے ہیں, ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ مکڑی کی طرح, یہ مکڑی جو جال بناتی ہے کیڑوں کو پھنسانے کے لیے, مکڑی جال بناتی ہے اور بنا 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 کے آخر میں اس میں خود ہی پھنس جاتی ہے. یہ جیسے ریشم کا کیڑا, دیکھا ہے نا ریشم کا کیڑا, ریشم کا کیڑا اس کے وجود سے بڑا قیمتی دھاگا نکلتا ہے ریشم, اور وہ کیڑا اپنے اس دھاگے سے نکلتا جاتا ہے نکلتا جاتا ہے اور اس کو لپیٹتا رہتا ہے, وہ آخر کر خود ہی اس کے اندر پھنس جاتا ہے, غائب ہو جاتا ہے اس کے اندر. ہے ریشم کا کیڑا بڑی اچھی چیز کہہ رہا ہے, لیکن اس کو طریقہ نہیں آتا اس ریشم کو کس طرح مثلا سٹور کرے. لہذا ریشم نکالتا ہے, اس طرح سے اس کو بٹتا ہے, اس طرح سے اس کو جمع کرتا ہے, فولڈ کرتا ہے کہ خود اس کے اندر پھنس جاتا ہے. مکڑی بھی اسی طرح سے ہے, بعض اوقات مکڑی جالا بناتی ہے کسی اور کو پھنسانے کے لیے, خود اس میں پھنس جاتی ہے مکڑی. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ نالائق آدمی, نا اہل آدمی, نالائق حکمران, نا اہل حاکم, نا اہل قاضی, نا اہل جج, نا اہل لیڈر, نا اہل رہبر, وہ جب اہل بھی نہیں ہے اور اس عہدے پر آ بھی بیٹھا ہے, اور جب معاملات الجھ جاتے ہیں پیچیدہ ہو جاتے ہیں, ان معاملات کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے, جب حل کرنے جاتا ہے تو خود ہی غلطی کرتا ہے, اس غلطی کے چھپانے کے لیے ایک اور غلطی کرتا ہے, اس غلطی کو چھپانے کے لیے ایک اور غلطی کرتا ہے. جیسے لوگ ہوتے ہیں نا جھوٹ, ایک جھوٹ بولتا ہے اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے ایک اور جھوٹ بولتا ہے, اسے چھپانے کے لیے ایک اور جھوٹ بولتا ہے, اور اس طرح کرتے کرتے اتنے جھوٹ بولتا ہے کہ آخر کار پھنس جاتا ہے اسی جھوٹ کے اندر اور پکڑا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ لڑکے تھے کالج کے, ان کو امتحان دینا تھا اور یہ تفریح کرتے رہے, امتحان نہیں دیا انہوں نے. بعد میں دوسرے دن گئے جا کر اپنے ٹیچر سے پروفیسر سے یہ کہا کہ ہماری, ہم گئے تھے کسی جنازے میں فوتگی ہو گئی تھی, عموماً جو بہانہ کرتے ہیں سارے کہ کوئی فوتگی ہو گئی تھی, اس جنازے میں گئے, واپسی پر گاڑی ہماری خراب ہو گئی, پنچر ہو گئی ہماری, اور قریب قریب کوئی دکان نہیں تھی پنچر کی, وہاں سے پھر ہم گاڑی کو دھکا لگایا اور دھکا لگا کر پھر ہم آئے اور بڑے کئی کلومیٹر بعد اور وہاں گاڑی کو پنچر لگا, پھر اس طرح اور کرتے کرتے ہم ٹائم پہ امتحان میں شامل نہیں ہو سکے. ٹیچر نے کہا ٹھیک ہے, آپ چونکہ فوتگی ہو گئی تھی, ماتم ہو گیا تھا, آپ اس میں گئے, اچھا کام کیا, پھر عذر بھی ہے, گاڑی بھی پنچر ہو گئی آپ کی اور آپ کو وہاں پنچر والا ملا بھی نہیں مکینک جو آپ کو گاڑی ٹھیک کر کے دے, اور آپ خود دھکے لگا لگا کے وہاں تک پہنچے. تو ہمدردی کی ٹیچر نے کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ کو میں 4 دن کی مہلت دیتا ہوں, 4 دن بعد تم تیاری کر کے ہو تمہارا ٹیسٹ ہونا ہے. اب ان خوش ہو گئے کہ چلو ہمیں موقع مل گیا, اور 4 دن انہوں نے پڑھا جا کر, کتاب پڑھی جس کتاب کا بھی ٹیسٹ تھا, اور تیاری کر کے آئے اور بڑے خوش تھے کہ ہمیں اب نمبر بھی دوسروں سے اچھے ملیں گے چونکہ ہمیں پڑھنے کا موقع مل گیا ہے. ٹیچر نے ان کو 4 الگ کمروں میں بٹھایا اور بٹھا کر ان سے یہ پوچھا سوال جو لکھ کے دیے پیپر جو اس نے بنایا کوسچن پیپر, وہ یہ تھا کہ بتاؤ کہ جو گاڑی خراب ہوئی تھی کون سی تھی, کرولا تھا یا ہنڈا تھی, وہ چاروں سے پوچھا, اور جو ٹائر پنچر ہوا کون سا تھا, اگلا ٹائر تھا یا پیچھے والا تھا, اور یہ بتاؤ کہ وہ دائیں طرف والا تھا یا بائیں طرف والا تھا, اور یہ بتاؤ کہ پنچر اس کے کتنے تھے, ایک پنچر تھا یا ایک سے زیادہ تھا, اور یہ بتاؤ کہ پنچر والے نے کتنا ٹائم لگایا اور پیسے کتنے لیے اور کس نے دیے وہ پیسے. یہ کوسچن پیپر اس نے چاروں کو دیا, اور چونکہ وہ تو کرکٹ کھیلتے رہے, گاڑی پنچر نہیں ہوتی, جھوٹ بولا انہوں نے ہمدردی حاصل کرنے کے لیے, اور اس نے انہی سوالوں کے ذریعے سے انہیں پھنسا دیا. آخر میں چاروں نے الگ الگ, کسی نے لکھا وہ ہنڈا گاڑی تھی, کسی نے کہا وہ کرولا گاڑی تھی, کسی نے کہا وہ میران گاڑی تھی, کسی نے کہا وہ فلاں, وہ چاروں پکڑے گئے. جھوٹ پکڑا جاتا ہے, جھوٹ کو چھپانے کے لیے جھوٹ بولیں پکڑا جاتا ہے, پھنس جاتا ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ نا اہل آدمی, نالائق آدمی, اس کو اگر کوئی کام دے دو اور نالائکی تو قبول نہیں کرتا, میں نہیں کر سکتا, اس کو کام دے دو سنبھال لیتا ہے, خوش ہوتا ہے کہ مجھے کرنا ہے یہ کام, اور جب شروع کرتا ہے غلط کرتا ہے, اس غلطی کو دور کرنے کے لیے ایک اور غلطی کرتا ہے, اس کو دور کرنے کے لیے ایک اور غلطی, اور کرتے کرتے اسی اپنی غلطی میں پھنس جاتا ہے. لیکن جو اہل آدمی ہوتا ہے, دانا آدمی ہوتا ہے, اہل حکمت ہے, وہ پہلے سے ہی غلطی نہیں کرتا, اسے پتا ہے کہ یہ پیچیدہ معاملات ہیں اور مجھ سے حل نہیں ہوتے, وہ پہلے ہی کہہ دیتے ہیں جی میں نہیں کر سکتا, کسی اور کو دو, میرے بس کی بات نہیں ہے. یا اگر لے لے ذمہ داری تو پوچھتا ہے کہ اگر معاملات الجھ گئے تو کیا کروں, اس وقت بتاؤ مجھے رہنمائی کریں. امیر المومنین رہنمائی کر رہے ہیں کہ معاملات جب پیچیدہ ہو جاتے ہیں, الجھ جاتے ہیں, سمجھ میں نہیں آتی, اس وقت فوراً جلد بازی سے کام مت لے, بے وقوفوں سے مشورہ نہ کر, بزدلوں سے مشورہ نہ کر, نالائکوں اور نااہلوں سے مشورہ نہ کر, مفاد پرستوں سے مشورہ نہ کر پیچیدہ معاملات میں, چونکہ پیچیدہ معاملات میں جب تو کسی بے وقوف سے مشورہ کرتا ہے وہ احمقانہ بات کرتا ہے تیرے ساتھ, تو جب بے وقوف آدمی کے ساتھ بزدل کے ساتھ مشورہ کرتا ہے وہ بزدلانہ مشورہ دیتا ہے تجھے, وہ نقصان کرتا ہے تیرا, اس لیے تو ان کے ساتھ مشورہ نہ کر, بلکہ کیا کر, جب تجھ پر معاملات الجھ جائیں اور تجھے پتہ نہ چلے کہ ان امور کا انجام کیا ہوگا, تو پہلے دیکھ کہ اس قسم کے معاملات میں ان کا انجام کیا ہوا تھا, میں جدھر جا رہا ہوں اس راہ کا انجام بھی وہی ہوگا جیسے پہلے دوسرے لوگوں کے ساتھ ہو چکا ہے, اس لیے کہ امور اول اور آخر ایک قانون کے تحت ہیں, ایک قانون ہے تمام معاملات دنیا کے, جس سرزمین پر بھی کوئی کام ہو رہا ہے, جہاں پر بھی کوئی بات ہو رہی ہے, وہ ایک جیسے قانون اور ایک جیسے ضابطے کے مطابق بات ہو رہی ہے, ایک قانون کے تحت ہمیشہ امور انجام پاتے ہیں, ایک ضابطے کے, اللہ نے ایک قانون بنایا ہوا ہے, دو قانون نہیں بنائے. آج سے 10,000 سال پہلے جو لوگ رہتے تھے وہی قانون ان کے لیے ہے جو آج والوں کے لیے ہے, اللہ نے دو قانون نہیں بنائے. اس بات کو ہم نے تفصیل سے ذکر کیا ہے, دیگر علماء نے ذکر کیا, ہم نے طالب علمانہ گفتگو کی, باقیوں نے عالمانہ. سنن الہی کے نام سے, سنن الہی در قرآن, ممکن ہے آپ میں سے بعضوں نے سنی ہو یہ گفتگو, جوانوں سے تقاضا ہے کہ ان کے پاس وقت ہوتا ہے اگر کوئی فرصت ملے اس گفتگو کو سنیں. سنن الہی در قرآن, سنت یعنی قوانین, اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کے لیے کچھ مستقل قوانین بنائے ہیں, ایسے پرماننٹ قوانین بنائے ہیں, اولین کے لیے بھی آخرین کے لیے بھی. لہذا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری قوموں کا ذکر کیا ہے ہمیں سمجھانے کے لیے, ہدایت ہمیں کرنی ہے اور قصے سابقہ لوگوں کے ہیں. مثلا کتاب مسلمانوں کی ہے, قرآن مسلمانوں کی ہدایت کے لیے ہے یہ کتاب, یا ایھا الذین آمنوا, اہل ایمان مومنین کی ہدایت کے لیے اللہ نے کتاب نازل کی ہے, اور قصے سارے بنی اسرائیل کے ہیں, قصے عاد و ثمود کے ہیں, عاد و ثمود جو آج سے ہزاروں سال پہلے گزر چکے ہیں, آج سے کوئی 2,000 سال پہلے, کوئی 3,000 سال پہلے, کوئی 10,000 سال پہلے, وہ بالآخر عمر انسان طولانی ہے. بہت سارے سابقہ قومیں جو ہزاروں سال پہلے گزر کے ختم ہو چکی ہیں, ان کے زندگی کے واقعات ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ نے قرآن میں ذکر کیے ہیں. یہی واقعات جنہیں ہم مردوں کے اوپر پڑھتے ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گزشتہ قوموں کے قصے مردوں کے لیے پڑھے, ان کے کوئی کسی کام آئیں گے, گزشتہ قوموں کے قصے مردوں کے کام نہیں آتے, زندوں کے کام آتے ہیں. یا پھر ہم استخارے نکال لیتے ہیں, بعض لوگ قرآن کا ایک زیادہ اچھا استعمال یہ کرتے ہیں کہ استخارہ نکال لیا, فال نکال لی قرآن سے, ہدایت لینی ہے، نہ فال ہے قرآن اور نہ مردوں کے لیے ہے، قرآن زندوں کی ہدایت کے لیے ہے، ہم لوگوں کی رہنمائی کے لیے، روزمرہ کے مسائل کی رہنمائی کے لیے، آپ کو اپنے زمانے میں کیسے زندگی بسر کرنی ہے قرآن یہ بتا رہا ہے، صبح کیسے کرنی ہے، شام کیسے کرنی ہے، حکومت کیسے کرنی ہے، کاروبار کیسے کرنا ہے، گھر کیسے بنانا ہے، امت کیسے بنانی ہے، حکومت کیسے بنانی ہے، حاکم کون ہونا چاہیے، رعایا کیسی ہونی چاہیے، کھانا کیا ہے، پینا کیا ہے، پہننا کیا ہے، اوڑھنا کیا ہے، بچونا کیا ہے، یہ سب قرآن کا مقصد ہے، اس کو ہدایت کہتے ہیں۔ اب جب کہ ہدایت شروع ہوتی ہے، ہدایت کے قصوں میں، ہدایت کے واقعات میں قصہ قوم نوح نے یہ کیا، قوم سمود نے یہ کیا، قوم عاد نے یہ کیا، قوم لوط نے یہ کیا، قوم ابراہیم نے یہ کیا، قوم موسیٰ نے یہ کیا، اے پروردگار بات ہمیں سمجھا رہے ہو اور قصے سارے پرانے لوگوں کے، جواب یہ ہے کہ کیوں پرانے لوگوں کی باتیں آپ کو سناتے ہیں، اس لیے کہ تمہاری زندگی کے قوانین وہی ہیں جو ان کی زندگی کے قوانین تھے، وہ اپنے اپنے عہد میں زندگیاں گزار چکے ہیں انہی قوانین کے تحت اور اپنے انجام کو بھی پہنچے ہیں، وہی قوانین تمہارے لیے بھی ہیں، اگر ان راہوں پر تم چلو گے تمہاری زندگیوں کا انجام بھی وہی ہوگا جو ان کی زندگیوں کا ہوا ہے، اس لیے وہ تو ہدایت ہے تمہارے لیے، اس لیے ہم نے ان کا ذکر کیا، بنی اسرائیل کا ذکر کیا و دوسری قوموں کا، انہوں نے کیا کیا، وہی تم بھی کرو گے تمہارے ساتھ بھی وہی ہوگا، جن چیزوں سے انہیں عروج ملا تمہیں بھی عروج ملے گا، جن چیزوں سے ان کو زوال ملا تمہیں بھی زوال ملے گا، اگر تفرقے سے ان کو فائدہ ملا تمہیں بھی فائدہ ملے گا، اگر وحدت و اتحاد سے ان کو نقصان ہوا تمہارا بھی نقصان ہوگا، اگر عبادت نے ان کا نقصان کیا تمہارا بھی نقصان ہوگا، لیکن اگر انہیں عبادت نے فائدہ دیا تمہیں بھی فائدہ ملے گا، جس چیز سے انہیں جو حاصل ہوا اسی سے تمہیں بھی وہی حاصل ہوگا، اس لیے ہم نے ان کے قصے قرآن میں ذکر کیے ہیں تاکہ تم ہدایت حاصل کر سکو، رسول اللہ کو فرمانا ہے اللہ تعالی کا کہ یہ سب قصے ہم آپ کو سنا رہے ہیں، یہ قصص انبیاء کے قوموں کے ہم آپ کو دے رہے ہیں تاکہ آپ ان کے اوپر تلاوت کریں، آپ ان کو سنائیں اور سن کر یہ لوگ ہدایت پا جائیں، سابقہ لوگوں کے قصے، یہی بات امیر المومنین یہاں فرما رہے ہیں کہ جب تم پر امور الجھ جائیں، پیچیدہ حالات ہو جائیں، تو اس وقت رائے حل کے لیے کیا کریں، ہم رائے حل کے لیے یہ دیکھو کہ یہی حالات، یہی صورتحال جب گزشتہ زمانے میں پیش آئی، کسی اور قوم کے ساتھ پیش آئی، اور جو راہیں انہوں نے تلاش کی، جن راہوں پر وہ چلے ان کا انجام کیا ہوا، ہمارا انجام بھی وہی ہوگا۔ خب آج جس مشکل میں پاکستان پڑا ہوا ہے، یہ کائنات میں پہلی دفعہ پاکستانیوں کے لیے مشکل پیدا نہیں ہوئی، پاکستانی قوم آج پہلی دفعہ پیدا ہوئی ہے، لیکن مشکل پرانی ہے، پہلی بھی قومیں اس مشکل میں گرفتار ہو چکی ہیں، اور آج جو راہیں ہم نے اختیار کی ہیں ان راہوں کا انجام پہلے ہو چکا ہے، آج جو ان راہوں پر چلے گا اس کا انجام بھی وہی ہوگا، اس سے مختلف نہیں ہوگا۔ اگر ایک طوفانی سمندر ہو اور طوفانی سمندر میں ٹوٹی ہوئی کشتی میں اگر کوئی بیٹھ کر جائے، کیا پہلی دفعہ آج طوفانی سمندر میں ٹوٹی ہوئی سوراخ والی کشتی جا رہی ہے؟ نہ، پہلے بھی ایسے ہوا ہے، طوفانی سمندر میں سوراخ والی کشتیاں پہلے بھی گئی ہیں، کیا ہوا انجام، ڈوب گئی ہیں، جو ان کے اندر سوار تھا سواروں سمیت وہ کشتیاں ڈوب گئی ہیں۔ تو آپ یہ کہو کہ وہ ڈوب گئی ہیں شاید ہماری کشتی نکل جائے، نہ، امیر المومنین یہ فرما رہے ہیں کہ جن سمندروں میں، جن حالات میں، جن طوفانوں میں جو کشتیاں پہلے ڈوبی ہیں، آج ان حالات میں، ان طوفانوں میں اسی طرح کی کشتی کے ساتھ تم جاؤ، تمہاری کشتی بھی ڈوب جائے گی۔ اب یہ نہ کہو ہم نے نظر مان لی ہے، ہم نے چڑھاوا چڑھا لیا ہے، ہم نے قسم کھا لی ہے، ہم تھوڑے الگ قسم کے لوگ ہیں، ہم ایسے ہیں، ہم ویسے ہیں، نہ، سمندر ایسے اور ویسے کو نہیں پہچانتا۔ آپ یہ بے شک ہو وہ اور زبان بولتے تھے، ہم اور زبان بولتے نہ عزیز من، سمندر زبان نہیں پہچانتا، اسے یہ پتا ہے کہ طوفان کا کام ٹوٹی کشتیوں کو ڈبونا ہے، ہلاک کرنا ہے جو بھی اس راہ پر جائے گا. آج ہم قومی طور پر، ملکی طور پر یا اپنی نجی زندگی میں کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں، کوئی طریقہ اپنایا ہوا ہے گھریلو زندگی میں، کاروباری زندگی میں. جیسا کاروبار ہم کر رہے ہیں ایسے کاروبار پہلے والوں نے بھی کیے ہیں. پہلے والوں کا انجام کیا ہوا؟ مثلا جنہوں نے ادھار بیچا ہے آیا ترقی کی ہے؟ جنہوں نے ادھار بیچا اپنی دکانیں ہار بیٹھے، گوا دکانیں بھی بیچ دی انہوں نے، اس لیے کہ ادھار جنہوں سے لوگوں نے لیا انہوں نے لوٹایا نہیں، کاروبار ٹھپ ہو گیا. اگر سابقہ زمانوں میں ادھار بیچنے والے ناکام ہو گئے، آج کے زمانے میں بھی ادھار بیچنے والے ناکام ہو گئے. یہ نہ کہو کہ میں نے نظر مانی ہوئی ہے، انہوں نے بھی نظر مانی ہوئی تھی، لیکن ادھار ناکامی کا راستہ ہے. جو بھی ان راہوں پر چلے وہ ناکامی کا راستہ ہے. عزیزان، آج پاکستان کے اندر پاکستانی قوم اور بالخصوص شیعہ جو راہیں چل رہے ہیں، پہلے یہ دیکھیں کہ یہ راہیں اور لوگ چل چکے ہیں پہلے، ان کا انجام کیا ہوا؟ آیا وہ کسی کامیابی تک پہنچے؟ اگر وہ کامیاب ہوئے ان راہوں سے ہم بھی ہو جائیں گے، لیکن اگر انہیں کوئی کامیابی نہیں ہوئی تو ہمیں بھی نہیں ہوگی. آج کنفیوژن ہے، ان الامور اذ اشتبہت، جب معاملات الٹ جاتے ہیں، یعنی جب قومیں کنفیوز ہو جاتی ہیں، حالات میں کنفیوژن آ جاتی ہے، اب کیا ہوگا، اب کیا کرنا ہے؟ دشمن بیدار ہو گیا ہے، دشمن تیار بیٹھا ہے، ہمارے اندر کمزوریاں ہیں، ہمارے اندر اختلاف ہے، انتشار ہے، تفرقہ ہے، اب کیا ہوگا؟ آپ پہلے دیکھ لو کہ پہلے والوں کے ساتھ کیا ہوا، جو ان کے ساتھ ہوا وہی ہمارے ساتھ بھی ہوگا. اس اشتباہات، یعنی جب کنفیوژن آ جائے، اس وقت پوری قوم کنفیوز ہے، معلوم نہیں کیا ہوگا. پاکستان میں اگر میڈل دیا جائے کسی کو کہ سب سے زیادہ کنفیوز لوگ کون ہیں، سب سے زیادہ کنفیوز شیعہ ہیں، جنہیں کچھ پتا سمجھ نہیں آتی کیا کرنا ہے، کدھر جانا ہے، اور اس کنفیوژن کا حق ان کو نہیں پہنچتا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے امام مشکل کشا ہیں اور انہوں نے ان کی نجات کا راستہ پہلے سے بیان کر دیا ہے. افسوس یہ ہے کہ نہج البلاغہ کے ہوتے ہوئے قوم کنفیوز ہے. اسی محرم کے آغاز میں، اشرائے اول محرم میں جو مجالس پڑی، دین مبین کے عنوان سے مومنین کی خدمت میں عرض کی تھی، دین مبین، کہ جو سنتے رہتے ہیں آپ یہ لفظ دین کے لیے، دین مبین اسلام، دین مبین سنتے بہت تھے، توجہ نہیں کی تھی دین مبین کا معنی کیا ہے. دین مبین یعنی واضح دین، روشن دین، کلیئر دین، جس کے اندر ذرا برابر ابہام، غبار اور کنفیوژن نہیں ہے. دین مبین ہے، قرآن بیان ہے، قرآن تبیان ہے، قرآن مبین ہے، اور رسول اللہ نے اس کی تبلیغ مبین، بلاغ مبین کیا ہے. لیکن آج ہمارے اوپر ہر چیز الجھی ہوئی ہے، ہر چیز مشتبہ ہے، بنیادی چیز بھی مشتبہ ہے. حتیٰ تشیع کے پاس، شیعہ کے پاس امامت کا نظریہ کیا واضح ہے؟ آج امامت مبین، امام مبین ہے قرآن کے مقول، قرآن کا فرمان ہے ہم نے ہر چیز امام مبین کے اندر رکھ دی ہے، اور امام مبین کے ذریعے سے امت نے نجات پانی ہے. لیکن ہمارے اوپر خود نظریہ امامت ہی الجھ گیا ہے. واضح ہے، کلیئر ہے، نہیں ہے، اور یہی حیرت کی بات ہے. جس قوم کے پاس مبین راستہ ہو وہ بھی الجھ جائے. ایک شاہراہ ہو، بڑی ہائی وے ہو، واضح، اور اس پہ ایک آدمی حیران کھڑا ہوا ہو کہ میں کدھر جاؤں، اتنی بڑی شاہراہ کے اوپر حیران کھڑا ہوا ہو. چشمہ ہو صاف شفاف میٹھے پانی کا، اور ایک پیاسا حیران کھڑا ہوا ہو کہ میں پیاس کیسے بجاؤں، چشمے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، چشمے کے اندر کھڑا ہوا ہے اور حیران. نہج البلاغہ جن کے پاس ہے ان کی یہی مثال ہے، پیاسے کھڑے ہیں، چشمہ پانی کا، ہدایت کا ان کے پاس موجود ہے، ان کے سروں سے ٹپک رہا ہے اور ان کے دائیں بائیں ہدایت پھیلا رہا ہے، لیکن ہمیں معلوم نہیں ہے. گزشتہ زمانوں کے امور کو دیکھو، ان کا انجام کیا ہوا. عزیزان، بعض راہیں ناکام ہو چکی ہیں، آپ پاکستان ہی کو دیکھ لیں، 60 سال پاکستان کو بنے، 65 سال، 1947 میں بنا، ابھی 2014 شروع ہونے کو ہے، اور ان قریب 66 سال اس کے پورے ہونے والے ہیں، یعنی 70 سال کے قریب ہونے والا ہے یہ ملک. 70 سال ایک راستہ پاکستانیوں نے طے کیا، سب نے، سارے پاکستانیوں نے، شیعہ نے و سنی نے، اور مسلمان و غیر مسلمان نے، چونکہ پاکستان کو اتنی عمر ہے گزری ہے بنی، 70 سال کے قریب، 4 سال کم ہے ابھی. 70 سال کے لگ بھگ ایک راہ طے کیا، شیعوں نے بھی طے کیا، اس راہ سے آج یہاں پہنچے ہم جہاں کھڑے ہیں. آج کہاں کھڑے ہیں؟ یہاں کھڑے ہیں کہ ملک کے اندر مشکلات، تفرقہ، نفرتیں، دشمنیاں، کدورتیں، جہالتیں، لڑائیاں، جھگڑے، الجھنیں، پریشانیاں، مصائب، مصیبتیں، فسادات، کرپشن، یہی ہے نا، یہی ہے نا اس کے اندر. اب یہ 70 سالہ جو راستہ طے کیا ہے اس کا نتیجہ ہے. اب اگر 70 سال اور اسی راہ کو جاری رکھیں، نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ کہ یہ مشکلات دوگنا ہو جائیں گی. 70 سال میں اتنی مشکلات ہیں، تو 70 سال اور جائیں، صدی پوری گزرے گی، 1.5 صدی، مشکلات ڈبل ہو جائیں گی آپ کی. یہی امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ آج اگر تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی جن راہوں پر جا رہے ہو ان کا انجام کیا ہوگا، تو اول کو دیکھو کہ جہاں سے چلے تھے ان کا کیا نتیجہ نکلا، اس کا بھی وہی نتیجہ نکلے گا. اگر وہی نتیجہ ہے جو امیر المومنین فرما رہے ہیں، بس یہاں عقل کا تقاضا کیا ہے؟ عقل کا تقاضا یہ کہ راہیں بدل دو. اگر یہ راہ اتنی آئیں، یہ نتیجہ نکلتا ہے، مزید آگے جائیں، مزید زیادہ غلط نتیجہ نکلے گا. بس عقل کہتی ہے یہ راہ بدل دو، قرآن کہتا ہے یہ راہ بدل دو، امیر المومنین فرما رہے ہیں یہ راہ بدل دو. اس راہ کو جاری رکھنا حکمت نہیں، حماقت ہے. بعض اوقات ہوتا ہے غلطی سے انسان کسی غلط راہ پہ چل پڑتا ہے، ہوا ہوگا، گاڑی میں آپ نے، آپ چلا رہے ہیں، آپ کا ڈرائیور چلا رہا ہے، یا کسی عمومی بس پہ چل پڑے اور گاڑی غلط نکل گئی. ہوتا ہے، حج پہ جاتے ہیں یہ لوگ، اور عموماً ایسا ہی ہوتا ہے، حج پہ جب جاتے ہیں وہ ڈرائیور ترکیہ سے اور مصر سے آتے ہیں، دوسرے ممالک سے، انہیں سعودی عرب کے راستے معلوم نہیں ہوتے، اکثر وہ پڑھے لکھے بھی نہیں ہوتے، ان پڑھ ہوتے ہیں، اور ٹریفک کے کاشن اور ڈائریکشن بھی انہیں سمجھ میں نہیں آتی. وہ ہمارے ساتھ ہو چکا ہے، ایک ایسے ہی ڈرائیور کے ساتھ بیٹھے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور وہ ایک اشارہ غلط مڑ مڑ گیا، اور بجائے مکہ جانے کے وہ کسی اور شہر کی طرف چل پڑا، 100 کلومیٹر 200 کلومیٹر دور چلا گیا. مکہ بہت نزدیک تھا جدہ سے، وہ اتنا دور ہو گیا اور ابھی بھی، اور خود متوجہ ہو گیا کہ میں غلط آ رہا ہوں. اگر جتنا غلط آیا ہے اس راہ پہ اور غلط جائے، تو 400 کلومیٹر دور ہو جائے گا کعبہ سے. یہ راستہ کعبہ نہیں جاتا، غلط راستہ. اب اس کو چاہیے تھا کہ وہ وہیں سے جو ہی متوجہ ہوا واپس آ جائے. 200 کلومیٹر غلط جا کر اگر واپس آ جائے، اس سے بہتر ہے جو 400 کلومیٹر اور چلتا ہے جا کر، یہ بہتر ہے جو واپس آ جاتا ہے. توبہ اسی کو کہتے ہیں. ہم چھوٹے چھوٹے کاموں سے، اگر کسی نے کوئی نشہ کر لیا تو کہتے ہیں توبہ کرو، اگر نعوذ باللہ کسی نے کسی کو گالی دے دی کہتے ہیں توبہ کرو، اگر کسی نے کسی کا کوئی اور غلط نقصان کر دیا کہتے ہیں توبہ کرو. انفرادی کاموں میں توبہ بتاتے ہیں، لیکن آیا اجتماعی راہ میں قوم کو توبہ نہیں کرنی چاہیے؟ توبہ کرنی چاہیے، جب غلط راہ پر چل پڑے توبہ کرنی چاہیے. توبہ یعنی واپس، غلط راہوں کو وہیں یو ٹرن لو، اے خدا یہ غلطی ہو گئی، اب اور آگے نہیں جائیں گے، واپس جاتے ہیں، اور اب اس راہ پر جائیں گے جدھر تیرا حکم ہوگا، جدھر تیرے اولیاء کا حکم ہوگا، جدھر تیرے نبی کا حکم ہوگا، جدھر تیرے ولی کا حکم ہوگا، اب ادھر جائیں. اپنے بڑوں کا ہم نے مان لیا، دیکھ لیا، وہ تو ہمیں غلط راہ کی طرف لے کر چلے گئے. جہنم میں ایک جہنمی طبقے سے سوال کیا جائے گا، اب تم کیسے جہنم میں آ گئے؟ وہ کہیں گے انا کبرا انا و سادت انا ہمارے بڑے، ہمارے سردار، انہوں نے پہنچایا یہاں پر. ان کبراءنا و سادتنا، سادہ یعنی سردار، سادہ سید کی جمع ہے. سید عربی زبان میں اور اردو میں فرق ہے. عربی میں سب کو سید کہتے ہیں. اب اگر آج بھی آپ عربی کی خبریں سنیں تو وہ کہیں گے سید منموہن سنگھ، اس کو بھی سید کہتے ہیں. لیکن اردو میں سید کہتے ہیں اولاد رسول اللہ کو، اولاد رسول اللہ کو سید کہتے ہیں. وہ سب کو کہتے ہیں سید، چونکہ سید کا مطلب ہوتا ہے عربی زبان میں جناب، بڑا آقا، سردار، بڑا باعزت آدمی. وہ آل رسول کے ساتھ عربی والے نہیں مختص، وہ سب کو سید کہتے ہیں. ابھی جتنے بھی جس کا احترام کرنا ہو، کوئی بھی ہو، اس کو کہیں گے یہ سید ہے. سید منموہن سنگھ مثلا، سید وہ کہہ دیتے، اندرا گاندھی کی خبریں دیتے تو کہتے تھے سیدہ اندرا گاندھی. شیعہ سنتے تھے حیران ہوتے تھے کہ یہ کب سے سیدہ ہو گئی، وہ ہندو ہے، وہ اصطلاح کا پتہ نہیں. ابھی دیکھا نا، یہ اگر عربی میں وہاں ایران سے کوئی فروٹ آیا، ایسے اخباروں میں جو عربی والے تھے، جملے ان کے اوپر عربی والے، چند ہفتے پہلے کی خبر ہے نا، کوئٹہ میں، کوئٹہ میں وہ فروٹ آیا لپٹا ہوا عربی میں، انہوں نے کھولا، انہوں نے کہا جی دیکھو قرآن کے اندر انہوں نے فروٹ لپیٹ کے بھیجا ہے. چونکہ وہ عربی لکھی ہوئی تھی، وہ یہ سمجھے یہ قرآن ہے. جلوس نکالے، ہڑتالیں، آگ، اور شاید کوئی بندہ بھی ہو گیا وہاں، مارا گیا. اتنے جذباتی ہیں بھڑکیلے پاکستانی کہ پیپر کے اوپر عربی لکھی ہوئی ہے، انہوں نے کہا قرآن لکھا ہوا ہے، اس کے اندر فروٹ لپیٹ کر انہوں نے بھیجا ہے، قرآن کی بے حرمتی کی ہے. وہ بھی اتنا تو نادان ہو جائے آدمی. غلط راہی، غلط راہی ہیں، ان غلط راہوں سے واپس آ جائیں جہاں بھی پتہ چلے. امیر المومنین فرماتے ہیں اگر جس راہ پہ چل پڑے ہو، اگر سمجھ نہ آئے اس کا انجام کیا ہوگا، تو دیکھو پہلے اس راہ کا انجام کیا ہو گیا، اول کے ساتھ اس کو موازنہ کرو، اس کا بھی یقیناً وہی انجام ہوگا. چونکہ خدا نے ایک قانون بنایا ہے سب لوگوں کے لیے، دو قانون نہیں بنائے. جو قانون اولین کے لیے ہے وہی قانون آخرین کے لیے ہے، جو قانون آخرین کے لیے ہے وہی قانون اولین کے لیے ہے. اس لیے مالک اشتر کو یہ ہدایت نامہ دیا، اے مالک جا حکومت کر، اور جب معاملہ الٹ جائے، اشتباہ ہو جائے، مشتبہ ہو جائے، تو وہاں پر دیکھ کے پہلے جو نتیجے نکلے ان کاموں کے کیسے تھے. اگر پہلے ٹھیک نتیجے نکلے تو بھی انجام دے دینا، اگر پہلے ٹھیک نتیجے نہیں نکلے تم انجام نہ دینا. اس طرح سے تم ہدایت پا سکتے ہو. ایک شخص نے امام علیہ السلام سے سوال کیا، بے وقوف کس کو کہتے ہیں، جواب میں یہی فرمایا کہ وہ غلطیاں جو بار بار پہلے ہو چکی ہیں، وہ ناکامیاں جو کئی دفعہ پہلے ہو چکی ہیں اور پتہ چل گیا یہ ناکام ہیں، پھر اسی کو اس امید کے ساتھ انجام دینا کہ شاید اس دفعہ ٹھیک ہو جائے. مثلا ایک آدمی جاتا ہے دیوار سے گزرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ ٹکر لگتی ہے، اس کو سر پھوڑتا ہے اور وہیں مر جاتا ہے. دوسرا آدمی آتا ہے اسی جگہ سے گزرنے کی، دیوار کے اندر سے گزرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو ٹکر لگتی ہے، سر پھٹتا ہے، وہیں مر جاتا ہے. تیسرا آتا ہے، چوتھا آتا ہے، اب پہلے اتنے مرے ہوئے پڑے ہوئے ہیں. ایک اور آتا ہے بڑا دانا، اسے کہتے ہیں بھائی دیکھ لو پہلے والے تو مر گئے ہیں. وہ کہتے ہیں شاید اس دفعہ میں نہ مروں. اس کو بے وقوفی کہتے ہیں. کچھ عرصہ، ایک دو سال قبل، بعض اوقات ایسے حالات دنیا میں ہو جاتے ہیں، رونما ہو جاتے ہیں، حیرت آور. چند ہفتے پہلے یا ایک دو ہفتے پہلے سردی، ابھی بھی بہت سخت سردی ہے مڈل ایسٹ کے اندر، بھائی کہ یہ گرم علاقہ ہے سعودی عرب میں اور ان علاقوں میں سخت سردی ہے، سردی سے مر رہے ہیں لوگ. ایک تصویر اخباروں نے نشر کی، گدے اکڑے ہوئے تھے، فریز ہو گئے، آئس بن گئے ہیں، گدے چڑھ رہے تھے، ناگہان ٹیمپریچر مائنس ہو گیا، اور وہیں پر چڑھتے چڑھتے بےچارے فریز ہو کے مر گئے، وہیں کھڑے کھڑے خشک ہو گئے. جس طرح آپ دیکھتے نہیں، یہ فریز ہوئی ہوئی چیز فریج میں رکھتے ہیں، فریز ہو جاتی ہے، جم جاتی ہے، اکڑ جاتی ہے، اس طرح سے اکڑے ہوئے تھے گدے. کچھ عرصہ قبل، کچھ سال قبل، ایک خبر اسی طرح کی آئی، حیران کن، اور وہ یہ تھی کہ ترکی کے اندر کئی سو بھیڑوں نے خودکشی کی ہے, کئی سو بھیڑوں نے سوسائڈ کی, خودکشی کی. نہ انہیں بھیڑیے نے حملہ کیا, نہ شیر نے حملہ کیا, نہ کتے نے حملہ کیا, نہ قصائی کے ہاتھ چڑھی, کسی نے خود رضاکارانہ طور پر گئیں اور چھلانگیں لگائیں کھائی کے اندر اور مر گئیں. اور بڑی تصویریں بھی آئیں, کئی سو بھیڑیں, ڈھیر لگ گیا اور جو اس ڈھیر کے اوپر گری وہ ان کی ٹانگیں ٹوٹ گئیں, کسی کی گردن ٹوٹ گئی. ایک حیران کن واقعہ تھا کہ ان بھیڑوں کو کیا ہوا, کیوں خودکشی کی ان بھیڑوں نے, کیوں زندگی سے تنگ آ گئی. پاکستان میں ہوتی تو پھر سمجھ میں آ سکتی تھی بات کہ حالات سے تنگ آ کر خودکشی کر. ترکی جیسا اچھا ملک, رفاہ پر امن ملک, ترکی میں خودکشی کر لی بھیڑوں نے. خوب سوال تھا ایک سب کے لیے کہ کیوں ہوا. اب یہاں سائنٹسٹ لگ گئے اس کی تحقیق کے اندر, کسی نے کیا نظریہ دیا, کسی نے کیا نظریہ دیا, کسی نے کہا یہ بھیڑیں پاگل ہو گئی تھی, دیوانی ہو گئی تھی, جیسے مسو کو کتے پاگل ہو جاتے ہیں جانور, یا ابھی گائے پاگل ہو جاتی ہے نا. یہ جب بھی گائے پاگل ہوتی ہے وہ اس کو پاکستان بیچ دیتے ہیں کہ تم کھاؤ اس کو, میڈ کھاؤ, ایک بیماری ہے. یورپ میں چونکہ گائے زیادہ ہوتی ہیں وہاں زیادہ بیماریاں یہ لگتی ہیں ان کو, اور اس کو وہ بیچ دیتے ہیں ادھر. جیسے ابھی کچھ عرصہ پہلے بیمار بھیڑیں آسٹریلیا سے عرب ملکوں کو بھیجی, انہوں نے نہیں خریدی ساری, پاکستان آئی وہ انہوں نے چانپیں بنا کے ساری کھا لی ہوں ساری بھیڑیں. چلتا ہے پاکستان میں, کوئی مشکل نہیں ہے. پاکستانیوں کو یہ افسوس ہے کہ یہ کچھ جانور بڑے موٹے تکڑے ہیں لیکن اللہ نے ان کو حرام قرار دیا ہے. اے کاش یہ بھی حلال ہوتے, ان کے بھی کباب بناتے کھاتے ہم. مختلف نظریے دیے لیکن یہ واقعیت کیوں ہوا, یہ کام بھیڑوں نے کیوں خودکشی کی, نہ پاگل ہوئی تھی, کیونکہ بھیڑ پاگل ہو جائے تو خودکشی نہیں کرتی. وہ گئی ایک بڑی گہری کھائی سے, کئی سو فٹ درے کے اندر چھلانگیں لگائیں ان بھیڑوں نے. اصل واقعہ یہ ہوا کہ بھیڑ چال تو مشہور ہے نا, یہ مقولہ آپ سنتے رہتے ہیں, بھیڑ چال انسانوں کو کہتے ہیں کہ بھیڑ چال چل رہا ہے. بھیڑ چال چار ٹانگوں پہ چلنے کو نہیں کہتے. بھیڑ چال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھیڑیں کبھی بھی سوچ سمجھ کے فیصلہ کر کے اور منصوبہ پلاننگ بنا کے کہیں بھی نہیں جاتی. کدھر جاتی ہیں, جدھر پہلی بھیڑ چل پڑے ادھر یہ بھی چل پڑتی ہیں. پہلی بھیڑ کدھر جاتی ہے, وہ بھی کوئی سوچ سمجھ کے پڑھ لکھ کے نہیں جاتی. پہلی بھیڑ جدھر منہ آ جائے ادھر چل پڑتی ہے, جدھر اس کا منہ آ جائے پچھلی بھی ادھر ہی چل پڑتی ہے. اس کو کہتے ہیں بھیڑ چال, بغیر سوچے سمجھے دیکھا دیکھی وہ ادھر گیا مجھے بھی ادھر ہی جانا ہے, اس کو بھیڑ چال کہتے ہیں. ایک بھیڑ کی ٹانگ پھسل گئی, چر رہی تھی اس درے کے اوپر اور اس کی ٹانگ پھسل گئی یا دوسری بھیڑ سے ٹکرائی تو وہ گر گئی. بعد والی بھیڑ نے دیکھا کہ یہ تو گئی, اب مجھے بھی اس کے پیچھے جانا ہے, وہ بھی گئی, تیسری آئی, چوتھی, پورا ریوڑ. اور اس کے چرواہے کے پہنچنے سے پہلے پہلے اکثر ریوڑ اس کا سینکڑوں بھیڑے وہ چھلانگیں لگا چکی تھی اور مر گئی, کچھ زخمی ہو گئی. یہ پوری دنیا نے یہ تصویریں اور خبر نشر کی, پھر اس کے بعد یہ موضوع چڑھا کہ یہ ہوا کیوں. یہ بھیڑ چال کا نتیجہ ہے کہ چونکہ وہ ادھر جا رہے ہیں ہم نے بھی ادھر جانا ہے. اگر یہ بھیڑیں نہ ہوتی, سمجھدار ہوتی, کوئی اور حیوان ہوتا تو وہ پہلے اس کو جھانک کے دیکھتا کہ یہ جو پہلے جو گیا ہے اس کا حشر کیا ہوا ہے, اس کا حشر دیکھ کر عبرت لے کر کبھی بھی اس طرف رخ نہ کرتی. لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ یہ بھیڑ نہ ہوتی. ایک بھیڑ کا پاؤں پھسل کے کسی بھی وجہ سے, مجبوری کی وجہ سے, ایک فرد چلا گیا, ایک پارٹی چلی گئی, ایک گروہ چلا گیا, مفادات کے لیے چلا گیا, نافہمی کی وجہ سے چلا گیا, جس وجہ سے چلا گیا, باقی دکھ دیکھا دیکھی کیوں اس کی طرف جاتے ہو آپ, باقی کیوں اس راہ میں کودتے ہو آپ. امیر المومنین فرماتے ہیں یہ حماقت ہے جس راہ پہ اگلے گئے اور ڈوبے اور مرے اور رسوا ہوئے, انہی راہ پر پچھلے بھی آئیں چلیں اور وہ بھی وہی انجام ہو, یہ حماقت ہے. حکمت کا راستہ یہ ہے کہ جب معاملات الجھ جائیں اور ان کا انجام نہ پتا چلے تو یہ دیکھ لو کہ پہلے کیا ہوا, پہلے والوں کے ساتھ کیا ہوا ہے. اس سے انسان نجات پا جاتا ہے, اس حکمت کے فارمولے سے نجات پا جاتا ہے. آپ اپنے گھریلو معاملات کو اسی فارمولے سے طے کرو, اپنے کاروباری معاملات اسی فارمولے کے ساتھ چلو، اپنے سیاسی قومی معاملات امیر المومنین کے اسی حکمت و دانائی کے مطابق کرو۔ اگر آپ الجھے ہوئے معاملات میں سابقہ کے تجربے کو دیکھو، سابقہ امور کو دیکھو، کبھی بھی آپ غلطی نہیں کرو گے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں جہاں عبرت لینی ہے عبرت لو تم، یعنی سابقہ ناکام رہوں کو تکرار نہ کرو، دوہراؤ نہیں، اس کو ترک کر دو، اس کو عبرت کہتے ہیں۔ اور یہ دکھ تھا امیر المومنین کو کہ عبرتیں زیادہ ہیں و اعتبار کم ہے۔ کس قدر عبرتیں زیادہ و اعتبار کم ہیں، یعنی عبرتوں کے موضوع و مواقع بہت ہیں لیکن ان سے عبرت لینے والے بہت کم ہیں، عبرت لیتے نہیں ہیں۔ ان واقعات سے ہمیں عبرت لینی چاہیے عزیزاں۔ آج ہم جس صورتحال سے دوچار ہیں، ملت و قوم جس صورتحال سے دوچار ہے، عبرت لینے کی ضرورت ہے کہ 60 سالہ سفر کافی ہے، 65 سالہ سفر کافی ہے۔ جو قوم جہاں پر بھی رہے، جس علاقے میں رہے، ابھی 65 سال میں پاکستان میں یہاں تک آئے، اگر یہ راستے آج یہاں پہنچے ہیں، فرقہ واریت تک پہنچے ہیں، جھگڑوں تک پہنچے ہیں، دشمنی تک پہنچے ہیں، عداوت تک پہنچے ہیں، غربت و شہادتوں تک پہنچے ہیں، وہ بعد میں اگر ان کو جاری رکھیں گے، یہ راہیں یہی نتیجہ دیں گی، ان راہوں سے دوسرا نتیجہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ نتیجہ ناگوار ہے و تلخ، بدلنا چاہتے ہو نتیجہ، تو راہیں بدلنا پڑیں گی۔ آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ راہیں یہی ہوں اور نتیجے بدل جائیں۔ یہ حکمت ہے امیر المومنین کے عزیزان۔ لیکن کم، جیسا امیر المومنین نے فرمایا کہ کتنی عبرتیں زیادہ ہیں وہ اعتبار کم ہیں۔ کبھی بھی یزیدیت کے اندر سے امن و امان برآمد نہیں ہو سکتا، کبھی بھی طاغوتیت کے اندر سے ہدایت نہیں نکل سکتی۔ یزیدیت کے اندر سے، یزیدی نظاموں سے، طاغوتی نظاموں سے ظلم و ستم ہی نکلتا ہے۔ آپ ہزار نظر مان لو کہ فلاں ظالم کے ساتھ ملتے ہیں، یہ ظالم شاید ایسا نہ ہو، یہ اس ظالم جیسا نہ ہو، ظلم کی نسل ایک ہے، ظالموں کا قبیلہ ایک ہے، ہر ظلم کا نتیجہ ایک ہے، ہر ظلم کا ایک نتیجہ ہے، اس نتیجے سے چارہ نہیں ہے۔ اگر چاہتے ہو وہ نتیجہ نہ نکلے، اس راہ کو چھوڑ دو۔ آپ مکتب امامت آپ کے پاس موجود ہے، ہم جس سلسلوں سے منسلک ہیں ان کا نتیجہ وہی نکلے گا جو پہلے نکلا ہے امیر المومنین کے اس فرمان کے مطابق۔ ہمیں کیوں حکم ہے کہ کربلا کا واقعہ زندہ رکھو، تم قصہ کربلا زندہ رکھو، مصائب کربلا زندہ رکھو، ذکر شہداء زندہ رکھو، اس کو بھولو مت، فراموش مت کرو، اس کو رسم نہ بناؤ، یہ درس ہے تمہارے لیے، عبرت لو اس سے، درس لو اس سے، سیکھو اس سے۔ نہ ایک یزید تھا کہ ختم ہو گیا، اب کوئی یزید نہیں آئے گا، اور نہ وہ ظلم کا آخری واقعہ تھا اور اس کے بعد ظلم نہیں ہوگا۔ یزید باقی ہے، یزیدیت باقی ہے، ان کی نسل باقی ہے، ظلم و ستم باقی ہے، اور یزیدیت کا ہمیشہ انجام ایک ہے۔ اسی طرح حسینیت کا بھی ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی نتیجہ ہے حسینیت کا، جو راہ حسین ابن علی پہ نکلے گا، یزیدیوں کے خلاف قیام کرے گا، اس کا بھی ایک ہی نتیجہ ہے، وہی نتیجہ جو کربلا میں نکلا، شہادتیں اور اسارتیں۔ اور امام فرماتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے، یہ شہادتیں اگر خدا کی راہ میں ہوں پھر کوئی حرج نہیں ہے، یہ اسارتیں اگر خدا کی راہ میں ہوں پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ مدینہ سے رخصت ہوتے ہوئے امام علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ خدا کا ارادہ ہے مجھے اپنے خون میں ڈوبا ہوا دیکھے، اور اللہ کا ارادہ ہے آل رسول کو رسیوں میں پابند رسن دیکھے۔ اس لیے کہ اس کے بغیر دین بچ نہیں سکتا، اس کے بغیر ظلم سے نجات نہیں مل سکتی۔ راستے بدلے سید الشہداء نے، لیکن لوگوں نے یزیدیت کو جاری رکھا، حسینیت کا راستہ نہیں اپنایا۔ حسینیت راستے بدلنے کا نام ہے، یزیدیوں سے اپنی راہ جدا کرنے کا نام ہے، ستمگروں سے اپنی راہ جدا کرنے کا نام ہے، اور پھر خدا عزت دیتا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک طرف ذلت اور ایک طرف عزت تھی، اگرچہ عزت کی راہ میں تلواریں، نیزے، خنجر اور تیر اور مصائب تھے، لیکن جب انسان کو عزت کا سفر طے کرنا ہے پھر کوئی پرواہ نہیں، اپنے سینے کو تیار کرتا ہے تلواروں کے لیے، نیزوں کے لیے اور پتھروں کے لیے، اور ان سارے مراحل کے لیے تیار کرتا ہے۔ سید الشہداء پر یہ سارے ظلم ڈھائے گئے۔ جناب سید ساجدین فرماتے ہیں، جب مجھے اپنے بابا کا پیراہن ملا، کرتا بابا کا ملا، واپس ملا جو لوٹ لیا گیا تھا، تو اس پر زخم گنے جو سید الشہداء کے جسم اطہر پر وارد ہوئے تھے، کہ کتنے زخم لگے، امام فرماتے ہیں وہ شمار کرنا دشوار تھا، اس لیے کہ جہاں تلوار کا زخم تھا وہاں تیر کا بھی زخم تھا، وہاں نیزے کا بھی زخم تھا۔ اس قدر امام کو زخم لگائے گئے، یہ گننا بہت مشکل تھا کہ امام کے جسم اطہر پر کتنے زخم لگائے گئے۔ یہ زخم وہ تھے جو شہادت سے پہلے لگائے گئے۔ امام علیہ السلام جب آخری وقت اپنے راہوار پر، گھوڑے پر سوار جنگ کر رہے تھے، جس ضربت سے سید الشہداء گھوڑے کی زین سے زمین پر آئے، روایات میں لکھا ہے وہ ایک پتھر تھا، ایک لعین نے سر اقدس سید الشہداء پہ مارا۔ اس سے پہلے بہت زخم لگ چکے تھے، خون امام کے جسم اطہر سے نکل رہا تھا، تیر لگے ہوئے تھے امام کے جسم میں، ان تیروں نے امام کو گھوڑے سے نہیں نیچے اتارا، ایک پتھر آیا جو امام کی پیشانی پہ آ کر لگا، اور امام اس وقت زمین پر آ گئے، اور پھر امام دو زانو ہو کر بیٹھے، ایک اور پتھر آیا امام کے سر اقدس پہ لگا، اور پھر اس کے بعد امام کا سر سجدے میں چلا گیا۔ اس قدر ظلم ہوا، امام کا سر سجدے میں چلا گیا، اس وقت تک زخم لگاتے رہے، اور جب شمر لعین نے سر اقدس امام کے تن اقدس سے جدا کر دیا، پھر اس کے بعد زخم نہیں لگے، لیکن اس کے بعد ظلم کی بڑی داستان شروع ہوئی۔ ان لعینوں نے شام غریبوں کو کہا، ابھی لاشوں کو پائمال کرنا ہے، ہر شہید کی لاش کو پائمال کرنے کے لیے دو دو گھوڑے مقرر کیے گئے، ایک گھوڑے کو مشرق کی طرف، ایک گھوڑے کو مغرب کی طرف کھڑا کیا گیا، بیچ میں شہید کی لاش رکھی جاتی، ادھر کا گھوڑا ادھر دوڑا دیتے تھے، ادھر کا گھوڑا ادھر دوڑا دیتے تھے، اور یہ گھوڑے اتنی دیر تک آتے جاتے رہتے جب تک انہیں یقین نہ ہو جاتا کہ اس شہید کی لاش پائمال ہو چکی ہے۔ لیکن جب سید الشہداء امام حسین کی لاش کو پائمال کرنے کے لیے لعینوں نے حکم دیا، 10 گھوڑے تیار کیے گئے، 5 ایک طرف کھڑے کیے گئے، 5 دوسری طرف کھڑے کیے گئے، اور پھر ادھر کے گھوڑے ادھر دوڑائے گئے، ادھر کے گھوڑے ادھر دوڑائے گئے، اور اتنا یہ گھوڑے آتے جاتے رہے جب تک انہیں یقین نہیں ہو گیا کہ اب کوئی بھی عضو حسین سالم نہیں بچا۔ جب سب جسم حسین علیہ السلام پائمال کر لیا، چکنا چور کر دیا، پھر اس کے بعد اس دستے کا سرغنہ عمر سعد کے پاس جاتا ہے، اور جا کر کہتا ہے، اے عمر سعد مجھے سب سے زیادہ انعام دے تو۔ اس لیے عمر سعد نے پوچھا، کس بات کا انعام؟ کہنے لگا، اس لیے کہ میں نے حسین کے جسم کو پائمال کر دیا ہے، اگر تجھے یقین نہیں آتا تو جا کر لاش حسین دیکھ، یا میرے گھوڑوں کے پیروں کو دیکھ، سموں کو دیکھ۔ اور راوی نقل کرتا ہے کہ سید الشہداء کو زخم اور پائمالی سے اتنا انہوں نے چکنا چور کر دیا جسم اطہر حسین علیہ السلام، کہ جب بی بی اسیر ہو کر کربلا کو چھوڑ کے شام جا رہی تھی، کوفہ جا رہی تھی، اس وقت بی بیوں نے تقاضا کیا کہ ہمیں شہداء کی لاشوں پہ آخری وداع کی اجازت دی جائے۔ جب اجازت ملی، جناب زینب علیہ اپنے بھائی کی لاش پر آئیں تو بیٹھ کر سب سے پہلا جملہ کیا فرمایا، انتل حسین، آیا تو حسین ہے، آیا تو حسین ہے؟ کیا بی بی پہچان نہیں رہی تھی؟ نہ پہچان رہی تھی بی بی، معلوم تھا یہ بھیا کی لاش ہے، لیکن اس لاش کا کوئی حصہ سالم نہیں تھا. اس کے بعد بی بی نے اس لاش کے ٹکڑوں کو ہاتھوں میں اٹھایا، ہاتھوں میں اٹھا کر مدینہ کا رخ کر کے پھر اس کے بعد فرماتی ہیں، اللہم تقبل منا ھذا القربان، اے خدایا ہماری یہ قربانی قبول فرما. اور پھر جب سید ساجدین اس لاش اطہر کو دفن کرنے کے لیے آئے، بنی اسد سے کہا، اے بنی اسد ایک چٹائی لے کر آؤ. پوچھنے لگے کس کے لیے چٹائی چاہیے؟ امام نے فرمایا، کیا دیکھتے نہیں میرے بابا کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے ہیں، میں اس چٹائی میں رکھ کر بابا کی لاش کو قبر میں دفن کرنا چاہتا ہوں. اللہ لعنت اللہ علی الظالمین. فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. اللهم بحق اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله 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 يا الله. خداوند بحق محمد وآل محمد ہمارے اس قلیل ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مومنین کے اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما، جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما، جو مریض علیل ہیں انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما، جو بیمار ہیں پروردگارہ بیمار گھروں میں اسپتالوں میں جن کے لیے التماس دعا کی گئی انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، جو ملتمس دعا ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما، جو صاحب حاجات ہیں ان کی حاجات کو پورا فرما، جو کسی مشکل و مصیبت میں گرفتار ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما. خدا بندہ بحق محمد و آل محمد امت مسلمہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، امت اسلامیہ کو فتنوں سے نجات عطا فرما، ان ظالمین کو ظلم و فتنوں سمیت نیست و نابود فرما، امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما، حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملک کے اندر امن و امان قائم فرما، دہشت گردی فرقہ واریت فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، عزاداران سید الشہداء علیہ السلام جہاں کہیں بھی ہیں بالخصوص عراق میں، بحرین میں، لبنان میں، شام میں، سعودی عرب میں و بالاخص پاکستان میں، ان کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما، دشمنان عزاداری و تشیع اگر قابل اصلاح نہیں ہے انہیں نیست و نابود فرما. خداوند بحق محمد و آل محمد ملت تشیع کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما، ملت پاکستان میں اتحاد و اتفاق قائم فرما، ملت اسلامیہ میں اتحاد و اتفاق قائم فرما. اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما، تمام مرحومین کے لیے، مومنین و مومنات کے لیے، بانیان مجلس، شرکائے مجلس، منتظمین مجلس، شہداء اسلام کے لیے، شہداء ملت جعفریہ کے لیے، وبالاخص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ